باب سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دی ہے. اور دین کی کمزوری تمہارے ہاں یہ ہے کہ کئی دن تم پہ ایسے گزرتے ہیں کہ تم ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی, تو اس طرح کمزوری آ جاتی ہے نیکیوں اور اعمال صالحہ میں. لیکن اس کا مفہوم اور مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس طریقے پہ عورتوں پہ الزام لگایا جائے, بلکہ یہ کہ یہ ایک فطری بات ہے. اور اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گواہی کے بارے میں یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. نوا اصول یہ ہے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, وہ شخص کہ جو گواہی دینے کے قابل ہے, گواہ بن سکتا ہے, اگر اس سے کہا جائے کہ آؤ ذرا تم گواہ بن جاؤ, گواہی دو, دستخط کرو, تو وہ انکار نہ کریں, اس لیے کہ یہ نیکی کا کام ہے اور نیکی کے کام سے انکار نہیں کرنا چاہیے. دسواں اصول یہ ہے کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ, لکھنے والا سستی نہ کرے, لا تسأموا اور تم سستی نہ کرو, کاہلی نہ کرو, ان تکتبوه کہ تم لکھو اس تحریر کو, صغیرن چھوٹی ہو, او کبیرن یا بڑی ہو, الی اجلی اس کے مقرر وقت تک کے لیے. تو اس بات کو ہلکا نہ سمجھو کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے, یہ تو قرضے کا لین دین ہے, کوئی بڑی سرکاری دستاویز ہوتی تو میں لکھتا. تو سستی اور کاہلی نہ کرو. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله, یہ بات یعنی جو کچھ کہا گیا قرض کے لین دین کی تحریر کے بارے میں, اس پر گواہی کے بارے میں, یہ اقسط زیادہ عدل اور انصاف والی ہے, عند الله اللہ کے ہاں, واقوم للشهاده اور زیادہ مضبوط رکھنے والی ہے گواہی کو, وہ ادنا اللہ ترتابو اور زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم شک کو شبہ میں پڑھو. یہاں تین اہم چیزوں کو گیارہویں اصول میں بیان کیا گیا کہ تم میں سے کوئی بھی شک کو شبہ میں نہیں پڑے گا اگر تحریر موجود ہو, چھوٹی بڑی ساری باتیں اس میں لکھ لو کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں ابن فلاں سے فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت کو فلاں مقام پر اتنے پیسے لیے, جو فلاں ابن فلاں پھر فلاں ابن فلاں کو چھ مہینے بعد فلاں تاریخ کو فلاں دن یہ رقم واپس کرے گا, یہ تاریخ مقرر کر دی گئی ہے, اس پر اللہ تعالی بھی گواہ ہے. اور اس پر یہ دو مرد فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں بھی گواہ ہیں اور یہ دونوں کے دستخط ہیں. تو چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو جو بھی بات ہو ساری باتیں اس میں اگر لکھ لی جائیں تو تمہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا. جب وقت مقرر آئے گا یا اختلاف ہوگا وہ تحریر سامنے لاؤ, دیکھو کیا لکھا ہوا اس میں. اور یہ کہ گواہی کا جو معاملہ ہے وہ بھی عدل اور انصاف پر ہوگی, مضبوط ہوگی, اس لیے کہ گواہوں نے اپنے نام لکھے اور خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور لکھا کہ ہم اس تحریر پر گواہی دے رہے ہیں اور اللہ تعالی کو بھی یہ بات پسند ہے. یہ تو اس صورت میں تھا کہ قرضہ ہو, ادھار ہو. اگر ظاہری طور پہ نقدی اور اسی وقت دست بدست لین دین ہو تو الا مگر یہ ان تکون تجارتا حاضرتا, کہ وہ تجارت تمہارے سامنے ہو, دست بدست ہو, تدیرونها بینکم, جسے تم اپنے درمیان چلاتے ہو. ادارہ یدیر ادارت, کسی چیز کا انتظام کرنا, کسی چیز کسی کام کسی بات کو چلانا, ادارہ چلانے والا مرکز, اور وہ جو چلاتا ہے فاعل اس کے لیے مدیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دیرونها بینکم, اگر دست بدست آمنے سامنے نقدی کی شکل میں اسی وقت سودا ہو رہا ہے, فلیس علیکم جناح الا تکتبوها, تو بارہواں اصول اور قاعدہ یہ ہے اس قسم کی تحریر اور اس قسم کا سودا, اس قسم کی تجارت, اس قسم کا لین دین اگر تم نہ لکھو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شخص انکار نہ کرے. تو 13واں اصول اور قاعدہ یہ ہے وہ اشہدو اذا تبایعتم، اپنے اس لین دین پر کسی کو گواہ بنا لیا کرو، اس پر گواہ بنا سکتے ہو، لیکن تحریر کی اور گواہوں تحریر کی ضرورت نہیں ہے، البتہ کسی کو تم گواہ بنا سکتے ہو اس صورت میں کہ تمہیں اندیشہ اور خطرہ ہو، اور اگر اعتماد ہو اور اندیشہ اور خطرہ نہ ہو تو فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. اب وہ کاتب کے جو لکھتا ہے اور وہ شہید کے جو گواہی دیتا ہے، گواہی دینے والے گواہ اور لکھنے والے کاتب منشی کاتب عدل، ولا يضار كاتب ولا شهيد، یہ 14واں اصول اور قاعدہ ہے. يضار یہ بھی اس باب سے ہے، باب مفاعلہ سے، کہ اس کی خصوصیات میں بھی باہم اشتراک ہے. نہ لکھنے والا لکھوانے والے یا جس کا معاملہ لکھا جا رہا ہے ان دونوں فریقین میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کرے، یعنی منشی جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے میں کوئی گڑبڑ کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور نہ گواہ کے لیے جائز ہے کہ وہ غلط گواہی دے یا گواہی میں کوئی ہیر پھیر کرے. اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کا معاملہ لکھا جا رہا ہے وہ لوگ بھی نہ لکھنے والے کو ستائیں اور نہ گواہی دینے والے کو تکلیف پہنچا، ان کو پریشان کریں، دونوں فریقین کے لیے ہے. یہ دار کا لفظ اس میں باہم اشتراک ہے اور دونوں فریقین کے لیے ہے، لکھنے والا اور گواہی دینے والے گواہ، نہ لکھنے والا اور گواہ کسی دوسرے کو ان دونوں فریقین میں سے ستائیں کہ ہیر پھیر کریں گواہی میں یا تحریر میں، اور نہ لوگ ان کو ستائیں، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ گواہ جو گواہی دیتا ہے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تم نے گواہی دی ہمارے اس کیس میں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے، ہم تمہیں تمہاری دکان کو تباہ کر دیں گے. اسی طرح لکھنے والے منشی کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو یہ غلط ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ فسق ہے. اس لیے کہا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ جو با ساتھ آئی ہے فسوق کے، اس کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ اس شخص کے ساتھ رہے گا، وہ شخص کے جو کسی گواہی دینے والے گواہ کو ستاتا ہے یا کسی تحریر لکھنے والے کو ستاتا ہے یا وہ لکھنے والا اور گواہی دینے والا کسی اور کو ستاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں یا گواہی میں ہیر پھیر کرتے ہیں، تو کہا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے اس قسم کا گناہ کرے تو اس نے فسق کیا. فسق کا لغوی اور اصل معنی ہے حد سے نکل جانا، حد سے نکلنا، اس نے حد سے تجاوز کیا، اللہ کی حدوں سے وہ نکل گیا. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرو. اور ہم نے طلاق اور ان دوسرے مسائل میں جو طلاق سے متعلق تھے یہ بتایا تھا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کا جملہ بار بار آ کر تمام مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں، ہر حال میں، ہر مقام پر، ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ اس کی ہر حرکت اللہ کے سامنے آیا ہے، کوئی بات، کوئی قول، کوئی فعل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو میں سود کو قبول نہ کیا جائے. اگر غلطی سے سود کا پیسہ یا سودی کوئی معاملہ آ گیا ہے اور بعد میں قرضہ لینے والے یا قرضہ دینے والے کو اس کا علم ہوا ہے تو فوراً توبہ کرے اور اس رقم کو جو سود میں شامل ہے اس کو فوراً کسی کو دے دے اور اس سے جان چھڑائے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا. 17واں اصول تھا. اور 18واں اصول اور قاعدہ لین دین کے اس معاملے کا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا احادیث کی روشنی میں کہ قرض دار اگر تنگ ہے، یعنی جس نے قرضہ لیا ہے اور اس کے مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ فوری طور پہ وہ قرضہ ادا کرے، تو قرضہ دینے والے کو اسے مہلت دینی چاہیے. اور 19واں اصول یہ ہے کہ قرضہ لینے والا اگر اپنا قرضہ واپس نہ کر سکے اور واپس کرنے کی ہمت استطاعت بالکل موجود ہی نہ ہو تو جس نے قرضہ دیا ہے اگر وہ مناسب سمجھتا ہے تو اس کو معاف کر دے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ اجر اور ثواب والی بات ہے۔ اور 20واں اصول یہ ہے کہ قرضہ مانگنے والا اپنا قرضہ مانگنے میں سختی نہ کرے بلکہ نرمی سے اپنا قرضہ مانگے، بشرطے کہ قرضہ جس شخص نے لیا ہے اس کے حالات ایسے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ آج کل کے زمانے میں جو بدماش قسم کے قرضہ دار ہیں، جو قرضہ لے کر جو شخص قرضہ دیتا ہے اس کو اپنی بدماشی دکھاتے ہیں اور اس کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تو خوب ٹھیک ٹھاک سختی کی جائے اور ان کی مرمت کی جائے تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو پریشان نہ کریں۔ یہ وہ مجرم ہیں کہ جن کی عادت یہ بن گئی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا، ان کو اذیت پہنچانا اور ان کی جیب سے پیسے نکالنا، ایسے مجرموں کے ساتھ رعایت نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعی اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ کمزور ہے اور وہ یہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، جب وہ خریدے فروخت کرے یا اپنا حق طلب کرے، ان تمام معاملات میں جس کے ہاں نرمی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو نرمی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر رحم کرے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا ہے۔ 21واں اصول یہ ہے کہ جو شخص قرضہ لیتا ہے اسے چاہیے کہ احتیاطاً اپنے مال میں ایسا حصہ ضرور رکھے کہ اچانک اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثا وہ قرضہ ادا کریں۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بالرجل المتوفى علیہ الدین فیسأل هل ترک لدینه فضلا فإن حدث انه ترک لدینه وفاء صلى وإلا قال للمسلمین صلوا علی صاحبکم۔ اگر جنازہ آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے کہ اس پر کسی کا قرضہ ہے، اگر کہا جاتا کہ اس نے فلاں کا قرضہ لیا ہوا ہے تو پوچھتے کہ کیا اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جس سے اس کے ورثا اس کا قرضہ ادا کر دیں گے، اگر بتایا جاتا کہ ہاں ایسی کوئی چیز، جائیداد، مکان، کھیتی باڑی، گاڑی، دوسرا کوئی سامان ایسا ہے، تو ایسی کوئی چیز بتائی جاتی کہ جو وہ رسا اس کو بیچ کر اس کا قرضہ ادا کر سکتے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھتے۔ اور اگر کہا جاتا کہ اس نے قرضہ لیا ہے لیکن نہ اپنی زندگی میں قرض ادا کیا اور نہ مرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی کا انتظام کیا، تو صحابہ سے فرماتے تھے کہ تم اس کا جنازہ پڑھو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو جس کے ذمے کسی کا قرض ہے وہ معاف نہیں ہوتا، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے جبریل نے کہا کہ تیرا رب یہ کہتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ ہم معاف کر دیتے ہیں، کسی کا قرض معاف نہیں کرتے۔ تو قرض ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی رقم ہی کیوں نہ ہو، اس کو پہلی فرصت میں ادا کرو، ورنہ اس حالت میں اگر مر جاؤ کہ تم پر کسی کا قرضہ ہو تو یہ گناہ معاف نہیں ہوتا اور سزا ملے گی۔ اور شہید سے زیادہ بلند مقام کس کا ہو سکتا ہے جس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی کا قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمے کسی کا قرض ہوتا تھا۔ 22 اصول قرضے کے لین دین میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف سے ضمانت لے لے کہ اگر اس نے مقررہ وقت پر یہ رقم نہ دی تو میں ذمہ دار ہوں، اب اس پر واجب ہے کہ یہ اس مقررہ وقت پر پیسے واپس کرے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری میں، اذا اتبع احدکم علی ملی فلیتبع، تم میں سے جب کوئی شخص کسی دوسرے کی ذمہ داری لے اسے قبول کرے، اسے پورا کرے. تو اگر کسی نے یہ ذمہ داری لی ہے اس ذمہ داری کو یہ پورا کرے. اور قرض سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگا کرو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، آخری قاعدے میں التحیات کے بعد جب آخری قاعدے میں بیٹھتے سلام پھیرنے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. قالت فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم یا رسول اللہ؟ قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات، عذاب جو قبر کا ہے، قبر کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے اور زندوں اور مردوں کے ہر قسم کے فتنے سے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اور قرض سے، قرض کو مأثم اور مغرم کہا گیا ہے. تو کہنے والے نے یہ کہا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مغرم سے بہت زیادہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یعنی قرض سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ جو شخص قرضہ لیتا ہے وہ جب ادائیگی کا مرحلہ آتا ہے تو جب وہ وقت دیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ وقت پہ قرض واپس نہیں کرتے، جھوٹے وعدے اور جھوٹی میعاد مقرر کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. مأثم مغرم، اور مغرم کے ساتھ مأثم یہ اسم سے ہے، گناہ کو کہتے ہیں. اس کی قید لگائی کہ قرض بغیر ضرورت کے لینا بجائے خود ایک بری بات ہے اور نامناسب چیز ہے. قرضے کے اس لین دین کو جب بیان کیا تو اب یہ جو قرضہ ہے یہ ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ قرض نہیں کہلاتا، اور اس صورت میں تحریر کی ضرورت نہیں رہتی. اور جب سامنے نہ ہو اور دست بدست نہ ہو تو اس صورت میں کہا کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ کوئی شخص سفر میں ہے اور سفر کی حالت میں اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یا کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، اور اس وقت لکھنے والا کوئی میسر نہیں ہے اور اعتماد کا معاملہ بھی ذرا کمزور ہے، تو کہا کہ جو شخص کسی دوسرے سے قرضہ لیتا ہے وہ اپنی کوئی چیز قرضہ دینے والے کے ہاں گروی رکھ دے رہن کے طور پہ، اور جب یہ وقت مقرر آ جائے اور یہ قرضہ لینے والا اپنا قرضہ واپس کرے تو وہ چیز جو گروی رکھی گئی تھی اس کو یہ واپس لے لے، اور وہ شخص کے جس کے پاس یہ چیز رکھی گئی تھی وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس کو امانت سمجھے، اپنی ملکیت نہ سمجھے. تو یہاں پر رہن کا مسئلہ ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والے کو نہ پاؤ تو فرحان مقبوبہ، تو رہن ہے قبضہ کیا ہوا، یعنی قبضے میں دی جائیں گی رہن رکھنے کی چیزیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تمہیں بعض کو بعض پر اعتماد آ جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، الَّذِي وہ اؤْتُمِن رکھی گئی ہے امانتہ اس کے پاس امانت اس کی, تو وہ اس امانت کو واپس کر دے. فلیؤدی تو وہ دے دے, الذی وہ جس کے پاس رکھی گئی تھی اس کی امانت, کس کی؟ جس نے قرضہ لیا, امانت اس کی امانت. ولیتق اللہ ربہ اور یہ اللہ سے ڈرے, اس امانت میں کسی قسم کا تصرف نہ کرے, اس پہ ملکیت کا دعویٰ نہ کرے. ولا تکتم الشہادہ ان معاملات میں جو بیان کر دیے گئے, ان میں اگر کسی آدمی کے پاس گواہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی گواہی کو نہ چھپائے, گواہی کو ظاہر کرے, گواہی دے, اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ اپنے دل کو گناہ سے گناہگار کر کے برباد کر دے گا. وَمَنْ يَكْتُمْهَا جو اس گواہی کو چھپائے گا, فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبُ اس نے اپنے دل کو گناہگار کیا, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. ریحان روح کی جمع ہے, یہ مراہنہ سے ہے, باب مفاعلہ یہاں پر بھی باہم اشتراک ہے. مقبوضہ یہ مقبوض کا مؤنث ہے جو اس میں مفعول ہے, کسی چیز کو مٹھی میں پکڑنا یعنی اس پہ قبضہ کر لینا, اور یہ جو قبضہ ہے مٹھی, اس مٹھی کو عربی میں قبضہ کہتے ہیں, اور ہم اردو میں کہتے ہیں کسی چیز پر قبضہ کر لینا یعنی اسے اپنی ملکیت اپنے اختیار میں لے لینا. تو وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ کی قید سے بعض علماء اور مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ جو رہن کا مسئلہ ہے یہ سفر تک کے لیے خاص ہے, عام حالت میں رہن رکھنا رکھوانا جائز نہیں ہے. اور ان میں مشہور تابعی مفسر مجاہد اور ضحاک شامل ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ رہن چونکہ ایک نامناسب چیز ہے, ایک ناپسندیدہ حرکت ہے, ایک ہلکا اور یعنی وہ اچھا کام نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کوئی چیز اپنے پاس گری رکھ لے, اچھی بات نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ سفر کے لیے جائز ہے کہ سفر کی حالت ہے, اور لکھنے والا کوئی موجود نہیں, ولم تجدو کاتباً لکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے, اس صورت میں یہ چیز جائز ہے ورنہ نہیں. تو یہاں پر پہلا اصول تو یہ ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ رہن کے مسائل میں, اور دوسرا یہ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا تو فَرِحَانٌ مَقْبُوبًا وہ اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے, اور جب اعتماد کی فضا بحال ہو جائے, سفر سے لوٹ کے واپس آ جائیں, یا لکھنے والا کوئی مل جائے, یا وہ وقت مقرر آ جائے, تو پھر اب وہ شخص کے جس کے پاس کوئی چیز گروی طور پہ رکھی گئی ہے یہ اس چیز کو اصل مالک کو واپس کر دے. تو اب وہ علماء کہ جنہوں نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ کسی چیز کا گروی رکھنا اور لینا یہ جائز نہیں ہے, انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت سے دلیل لی ہے کہ یہ صرف مجبوری کی حالت میں, سفر کی حالت میں, کسی عذر کی حالت میں جائز ہے, عام حالت میں کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے. جو شخص قرضہ لے رہا ہے وہ تو مجبور ہے, اس کو اشد ضرورت ہے, آپ کو تو مجبوری نہیں ہے. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اعتماد مجھے اس شخص پہ نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کون ہے, پیسے واپس کرے یا نہ کرے, اس کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ تحریر لکھو, اس پہ گواہ بناؤ تاکہ یہ شخص راہ فرار اختیار نہ کر سکے. لیکن کسی کی مجبوری کو دیکھ کر اس سے اس کا مکان لے لینا کہ میرا نام اپنا مکان لکھ دو تو میں تمہیں 1,00,000 روپے دے دوں گا, یا فلاں پلاٹ وہ میرا نام لکھ دو تو میں تمہیں 2,00,000 دے دوں گا, یا فلاں زمین جو ہے وہ مجھے تم دے دو تو میں تمہیں فلاں اس کے بدلے چیز, یا اپنی فلاں چیز میرے پاس رکھو تو میں تمہیں نقد رقم دینے کو تیار ہوں. بنیا اور یہودی تو ایسا کر سکتا ہے, لیکن اللہ سے ڈرنے والا مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے یہ ناپسندیدہ کام ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اشد مجبوری اور سخت ضرورت کے تحت یہ چیز جائز ہے کہ آپ جس کو قرضہ دے رہے ہوں اس سے ضمانت کے طور پہ کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیں, لیکن عام حالت میں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے, یہ ہلکا کام ہے, ہلکے لوگوں کا کام ہے, اچھا کام نہیں ہے. اور وہ علماء جو اس کو سفر میں اور عام حالت میں, عام حالات میں جائز قرار دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو متفق علیہ حدیث اور دوسرے صحیح بخاری کی حدیث, ایک میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری میں انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الى اجل ورہنہ درعا من حدید. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم درعا له بالمدینہ عند یہودی واخذ منه شعیرا لأهلی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں صبح و شام ہم کھاتے اور استعمال کرتے ہیں اور پھینکتے ہیں. اللہ کا حبیب سرکار دو عالم سید الاولین والآخرین ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ یہ کہتی ہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں اور کئی مہینے گزر جاتے ہیں, اور ہم روٹی کے دیکھنے کو ترس جاتے ہیں, مہینوں گزر جاتے ہیں اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. آج حالت یہ ہے کہ اس حدیث میں جیسا کہ آتا ہے گھر والوں کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, گھر خالی ہے. تو جو کھانے کے لیے ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ایک کلو دو کلو جو دے دو, اور اس کے بدلے اپنی زرہ وہ اس کے پاس گروی رکھواتے ہیں کہ جب پیسے آئیں گے تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا, میری یہ زرہ تم واپس کر دینا. تو ان احادیث سے علماء یہ دلیل لیتے ہیں کہ عام حالت میں بھی اپنی چیز کسی کے پاس گروی رکھنا جائز ہے. تو پھر علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت مجبوری اور ضرورت تھی, اس کے تحت یہ چیز جائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ گروی کس کے ہاں رکھی اور کس نے گروی رکھی, یہودی نے. تو سب سے زیادہ مال سے محبت یہودیوں کے ہے, یہودیوں کو ہے سب سے زیادہ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, یہود زندگی اور مال بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم جئیں. یہاں جو حیات کا لفظ ہے یہ نکرہ ہے, ہم نے بتایا سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس پہ الف لام داخل نہیں ہوا. زندگی کسی بھی قسم کی زندگی اور مال بہت محبت ہے, یہ مرنا نہیں چاہتے. اور مال تو کہا کہ یہودیوں کے ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے. تو اس دوسری آیت میں رہن کا مسئلہ بیان ہوا کہ اس طریقے پہ یہ چیز جائز ہے اشد ضرورت کے تحت, ورنہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوبًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. پہلی آیت میں تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور یہاں پر وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. یہ جو گواہی ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, اس گواہی کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور امام ابو داود کی سنن میں ایک حدیث ہے. وہ ایک صحابی ہیں خزیمہ بن ثابت الانصاری, یہ ایک ہے, ان کی گواہی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو کے برابر قرار دی. یہ عجیب ایک واقعہ ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن ایک کی گواہی دو کے برابر اللہ کے رسول نے قرار دی کہ تمہاری گواہی دو کے برابر ہے, تم ایک تم دو ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک واقعہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتاع فرسن, یعنی اشترا فرسن من اعرابی فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دیہاتی بدو سے گھوڑا خریدا اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور تیز چلنے لگے. تو فأسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشی وأبطأ الأعرابی, اور یہ بدو پیچھے رہ گیا. فطفق رجال يعترضون الأعرابی فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع أي اشترى منه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم. یہ دیہاتی پیچھے رہ گیا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جا رہا ہے, ان کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اس کے پاس کھوڑا ہے اور یہ بیچنا چاہتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس سے یہ گھوڑا خرید چکے ہیں. تو انہوں نے بولی لگانی شروع کر دی کہ اتنے میں ہم خریدتے ہیں, ہم اتنے پہ خریدتے ہیں. حتیٰ کہ فناد الاعرابی فقال ان کنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه والا بعته. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين سمع نداء الاعرابی فقال اولیس قد ابتعته منك؟ قال لا والله ما بعتك. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم والاعرابی وهما يتراجعان. فطفق الاعرابی هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين؟ قال الأعرابي ويلك. فمن جاء من المسلمين؟ قال للأعرابي ويلك, النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا حتى جاء خزيمة. فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. اب جب لوگوں نے یہ بولی لگانی شروع کی تو بدو نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میں یہ گھوڑا ان کو بیچتا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو مجھے یہ گھوڑا مجھ پہ بیچ چکے ہو, فروخت کر چکے ہو, اب ایک فروخت کے بعد دوسرے کسی فروخت کے لیے. تو اس نے کہا کہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟ تو صحابہ جمع ہوئے اور اس کو لان تان کرنے لگے. اس پر ملامت کرنے لگے کہ تم عجیب آدمی ہو, یہ تو اللہ کے نبی ہیں, یہ جھوٹ نہیں بول سکتے, سچ بول رہے ہیں, تم نے واقعی اپنا گھوڑا ان پہ بیچا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں. لیکن بدو یہی کہہ جا رہا تھا کہ شہید گواہ ہے کوئی؟ تو خزیمہ آ گئے وہاں سے, انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ گھوڑا خریدا ہے اتنے میں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بما تشہد, تم کس چیز پہ گواہی دے رہے ہو؟ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے. اس حدیث میں جملہ نہیں ہے, دوسری روایتوں میں ہے. خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عجیب بات ہے, آسمان کی باتیں آپ ہمیں بتائیں اس پر تو ہم آپ کی تصدیق کریں, اور گھوڑے کے لین دین پہ ہم آپ کی تصدیق نہ کریں. کہ عرش کی باتیں, غیب کی باتیں, اللہ کی باتیں آپ بتاتے ہیں, وہاں کون گواہ ہوتا ہے, ہم آپ کی بات یوں ہی مان لیتے ہیں. تو چھوٹی سی بات, اس پہ کیا ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے؟ کیا عجیب بات کہی خزیمہ نے. یا رسول اللہ عجیب بات ہے, آپ کی تصدیق ہم کیسے نہ کریں؟ یہ تو وہی صحابہ ہیں. ابو بکر کو صدیق اس لیے کہا کہ جب معراج کی شب واپس تشریف لائے اور اہل مکہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے سفر کیا اور میں آسمانوں پہ گیا, بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھائی, اور یہ ہوا اور وہ ہوا, سب نے انکار کیا. ابو جہل راستے میں ابو بکر سے ملے اور کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رات کو اس نے سیر کی آسمانوں کی, اور وہ تو وہاں بھی گئے اور وہ تو وہاں بھی گئے. تو ابو بکر نے, دیکھیے لکھنے والوں نے لکھا کہ عجیب بات ہے, ابو جہل نبی کی زبان سے شب معراج کے واقعے کو سن کے انکار کرتا ہے, اور ابو بکر ابو جہل کی زبان سن کے اس کی تصدیق کرتا ہے. ابو بکر نے کہا کہ میرے دوست نے اگر کہا ہے تو سچ کہا ہوگا. ابو جہل رسول کی زبان سے سن کے نہیں مانتا, اور ابو بکر ابو جہل کی زبان سے سن کے اقرار کرتا ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا, فرمایا کہ واقعی صدیق ہے, یہ صدیق ہے جو ہر سچائی کی تصدیق کرنے والا. یہ لقب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیا, اور یہ خزیمہ ہے. جب انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ یا رسول اللہ آسمانوں اور غیب کی باتوں پہ تو ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں بغیر گواہ کے, اور یہ چھوٹا سا سودا گھوڑے کا, اس کے لیے ہمیں گواہ چاہیے, تب آپ کی بات ہم مانیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہ ہوں کہ آپ نے یہ سودا کیا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری ایک کی گواہی دو کے برابر ہے, تم نے میری تصدیق کی ہے. تو اس لیے آج کے بعد اگر دو گواہوں کی ضرورت پڑے تو ایک خزیمہ کو لے لیا کرو, اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہے. اِلَّمْ يَكُونَا مَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمَرْأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. تو یہ دو آیات تھیں سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پہلے کی, جن پر مسائل کا اختتام ہوا. اب جو آخری رکوع ہے اس سورہ بقرہ کا, اس میں اللہ کی توحید اور صفات کو بیان کیا گیا ہے, جیسا کہ عموماً قرآن کا اسلوب ہے. سورت کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے, اختتام بھی توحید پر ہوتا ہے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.